الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے محترم صد احترام بزرگوں بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تین خصوصیات خاص طور پہ بیان فرمائی ہیں اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ وآخره عتق من النار پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمتوں انوارات کرم اور فضل کا نزول ہے دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے معافی توبہ کی قبولیت مغفرت کے اعلان کا عشرہ ہے اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا وآخره عتق من النار آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کے لیے بہت بڑے خزائن اور مواقع رکھے ہیں اس عشرے میں اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کو یاد کرے اللہ سے مانگے اللہ ہی سے اپنے احوال پیش کرے तो कौन सी इबादत करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। उलमा फुकहा हमेशा से शरीयत इस्लामिया और इसके अहकाम के बारे में तीन चीजों का जरूर पता फरमाते हैं। कम अरबी में कहते हैं कितने को, कैफ, कैफ अरबी में कहते हैं कैसे को, और ऐना कहां पे फरमाई गई है, इसकी मालूमात भी शरीयत में जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुसलमाना ने आलम फराइज की इबादात का एहतमाम फरमाते हैं। जैसे ही रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ जाता है, जअलल्लाहु क़ियामा लैलिही तत्वुआ व सियामहू फ़रीदा, हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस महीने के दिन में रोजे को फर्ज फरमाया है और इस महीने की रातों में कयाम को जरूरी करार दिया है। कयाम यानी नमाज, कयाम यानी तरावी, कयाम यानी अल्लाह के हुजूर आम हालात से ज्यादा नमाज पढ़ना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि रमजान अल मुबारक के मुबारक लम्हात में मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दुआएं तलकीन फरमाई हैं, वो तीन दुआएं हर मुसलमान को अपने आमाल में शामिल कर लेनी चाहिए। सबसे पहले फरमाया कुली ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्द किया करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ एक कलिमा या चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब और इंसान की जिंदगी के दुरुस्त करने का खजाना और चश्मा है। बन के बंदा जो उसे दिल से सदा देता है, उसका हर काम खुदा जल्द बना देता है। दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून और दिल का इस बात पे पक्का हो जाना कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूं, ये सही इबादत है। जो मैं नमाज पढ़ रहा हूं ये सही नमाज है। जो मैं रोजा रख रहा हूं ये शरई रोजा है। जो मैं ज़कात दे रहा हूं ये ज़कात मकबूल है इंदल्लाह। और जो मैं हज कर रहा हूं ये हज अल्लाह ताला के हां मेरी मग़फ़िरत करवा देगा। इन तमाम इबादतों की कबूलियत का गंजीना और असल सरचश्मा वो कलिमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इतना अजीम कलिमा है कि जब कोई शख्स ये कलिमा दिल से, एतकाद से और ईमान से, तस्दीक से पढ़ ले तो इस कलिमे की बरकत से अल्लाह ताला हमेशा के लिए, अबदुल आबाद के लिए उसको जहन्नम से बचा लेते हैं। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया کہ اسلام لانے کے بعد جو گزشتہ گناہ ہیں سارے کے سارے، چھوٹے بڑے، صغائر و کبائر، سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کتنا عظیم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم وظیفہ دیا ہے. ہمارے بھائی لوگ اکثر تلاش میں رہتے ہیں کسی عامل کے پاس، کسی دم کرنے والے کے پاس، کسی خانقاہ والے کے پاس، کہ جی وظیفہ دے دیجئے، اچھا وظیفہ دے دیجئے جس سے اطمینان ہو جائے، کام صحیح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو یہ سارے وظیفے جو لوگوں کے پاس ہیں یہ سب ملا بھی لیے جائیں تو قرآن کریم کے دیے ہوئے وظیفے ایک کے مقابلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو قرآن کریم میں ایک نہیں متعدد وظیفے دیے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے اور اللہ تعالی کی ہر بندگی کرنے والی مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے اور اسی میں اس کو مزہ آتا ہے، اسی میں اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت رکھی ہوتی ہے. جب بندہ اپنی بندگی کے مقام اور مرتبے سے ہٹ کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بندگی سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا بدعات کرتا ہے تو اس کی بندگی متاثر ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ افضل ترین کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی پیغمبر کے اعلی مقام بیان فرمائے ہیں، جہاں بھی پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کی صفات بیان فرمائی ہیں وہاں پہ اکثر اور بیشتر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارا بندہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کرایا اپنے بندے کو. اور عبدن اذا صلی، اللہ کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ علق میں فرمایا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور سورہ جن میں فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے تو یہ اس کو اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، شارع اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے بھی تھے. اور امتی وہ بھی اللہ تعالی کی بندگی اختیار کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی فوائد اور حسنات ہوں گی اور آخرت میں بھی وہ بہت بڑے بڑے درجے پا لے گا. اور جس بندے نے بندگی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، خواہ اپنے آپ کو عقل کل کہا یا اپنے آپ کو مختار کہا یا اپنے آپ کو حاجت روا یا مشکل کشا کہا، اس کا انجام قرآن کریم میں دیکھیے. فقال انا ربکم الاعلى، فرعون نے کہا میں سب سے بڑا خدا ہوں. فاخذه الله نکال الاخرۃ والاولى، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے نبوت عطا فرمائی, آپ نے مجھے فرعون کی طرف جا کر تبلیغ دینے کا حکم دیا ہے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا آپ انتظار کیجئے, میں آگ تلاش کر کے آتا ہوں. آگ سے روشنی حاصل ہوتی ہے, آگ سے گرمی حاصل ہوتی ہے, آگ سے ضروریات پوری ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بیابان میں آگ کی تلاش میں نکلے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ میں نے تو غلطی سے ایک بندہ مار دیا ہے فرعون کی قوم کا. انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی, وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْعًا يُصَدِّقُونَ. میرے بھائی حضرت ہارون, مورخین فرماتے ہیں حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے لیکن مقام اور مرتبے میں حضرت سے چھوٹے تھے. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں, لیکن جب کوئی حضرت سے پوچھتا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں تو فرماتے تھے عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرمایا آپ بھی جائیے اور آپ کے ساتھ آپ کے مددگار کے طور پہ حضرت ہارون کو بھی ہم مقرر کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور پھر آگے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. بات کیجئے گا ایسی بات کہ نرم ہو اور اس کو سمجھ میں آ جائے, وہ موقع دے اور غور سے سنے اور اس کے دل پہ وہ بات اثر کر جائے, ایسی بات کرنی ہے فرعون سے. حالانکہ غور کیجئے گا جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ کائنات کا بدترین انسان ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اور آگے فرمایا فرعون جو لوگوں کو کیلے ٹھوک کے سزائیں دیتا تھا, بچوں کو بے قصور قتل کرتا تھا, شیطان کی پوجا کرتا تھا, اور اللہ تعالی کے پیغمبر موسیٰ اور ہارون سے باقاعدہ لڑائی کرتا تھا, جنگ کرتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو ان سے ایسی بات کرنی ہے کہ جو دین اور شریعت کے فائدے میں ہو. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم کی بنیاد ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اور آپ کی سیرت طیبہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, اور حضرت کی دادی چھوٹی عمر میں ان کو لے کے آئیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اللہ کے رسول خوید ملکا، آپ کے لیے ایک چھوٹا خادم ہے، آپ کے ساتھ بھی رہے گا، آپ سے شریعت اور دین بھی سیکھے گا، صرف دین نہیں بلکہ انسانیت پیغمبر سے سیکھی ہو انہوں نے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی پوری زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں فرمایا، بیجا سختی نہیں فرمائی، اور یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ جیسے شیخ ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد عطا فرماتے ہیں، اور جیسے پیغمبر ہوں گے تو اسی طرح غیرت اور مقام اور شرافت کے پہاڑ ان کے خادم ہوتے ہیں. حضرت انس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے پیغمبر آپ اس کائنات اور انسانیت اور دنیا کے اندر تہذیب اور طریقے کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہیں، اور عنقریب انجام کے لحاظ سے مسلمان بھی اس بات کو مان جائیں گے اور کافر بھی مان جائیں گے. ہمارے ہاں اچھے اخلاق کی کوشش ضرور کی جاتی ہے، لیکن اخلاق حسنہ کیا ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے. ہر کسی سے ہنسی مذاق کر لینا یا بغیر کسی وجہ کے ہر وقت مسکراتے رہنا اور بس یہیں تک محدود کر لینا اخلاق کو، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے. یہ اخلاق حسنہ کے عظیم باب کا ایک شعبہ ہے کہ مسلمان جب اپنے بھائی سے ملے، مسلمان جب اپنے دوست سے ملے، اپنی قوم کے لوگوں سے ملے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لے. یہ سنت نبویہ کے عظیم سرچشموں سے ایک ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے سامنے فرما برداری کرنا اور ان کے طرف سے آنے والے جائز مطالبات کو پورے کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اخلاق حسنہ. اور جو مسلمان شادی کر چکا ہے، نکاح میں ہے، اس کو لیے اپنے گھر کے حقوق ادا کرنا، اپنی زوجہ کے ساتھ دوستانہ ماحول قائم کرنا شریعت کے اصولوں کے مطابق، اس کی ضروریات کا حلال راستوں سے انتظام کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اولاد کی تربیت کرنا، یہ اخلاق حسنہ کا عظیم باب ہے. اور دنیا کے فرائض، جہاں کوئی جاب کر رہا ہے، جہاں کوئی کام کر رہا ہے، جہاں کوئی خدمت کر رہا ہے، جہاں کوئی بزنس کر رہا ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس شعبے کے اندر اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا، سچ کے ساتھ ادا کرنا، پوری کوشش کے ساتھ ادا کرنا، اپنے مربی اور اپنے محسن کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ اخلاق حسنہ کا درس ہے. اور دنیا کے معاملات یہ تو چند روزہ ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. اصل جو زندگی کی ذمہ داری ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے جنات اور انسان کو اصل عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، باقی تمام چیزیں وہ اس کے ताबे हैं, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, औलाद है, घूमना फिरना है, जिंदगी के फायदे हैं, ये सब के सब तब मुबारक होंगे जब पहले नंबर पे अल्लाह की बंदगी बंदा इख्तियार कर ले। और जो लोग इस रास्ते से हट गए, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद में फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के चीजों से फायदे उठाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं, लेकिन कमा ताकुल अनाम, वो बिल्कुल ऐसे खाते पीते और घूमते फिरते हैं जैसे जानवर घूमते फिरते हैं, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मिशन के, बगैर किसी गोल के। वन्नारु मफ़वल लहुम, और दुनिया में जिसने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से हट के जिंदगी गुजारी, जहन्नम उसका ठिकाना होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा, ये बहुत अजीम कलिमा है। ये कलिमा वो कलिमा है कि जिस कलिमे ने आम से अरब के चंद लोगों को, एक बस्ती में रहने वालों को ऐसी अकल अता फरमाई, ऐसी फरासत अता फरमाई, ऐसे अखलाक अता फरमाए, ऐसी जिंदगी उनको बख्शी और ऐसे तालीमात उनको दी कि देखते ही देखते दुनिया में वो अल्हम्दुलिल्लाह छा भी गए और आज भी उनकी तारीख दुनिया में एक शादमान तारीख है, एक दरख्शां तारीख है, हर सहाबी की, हर ताबई की, हर तबा ताबई की जिंदगी और हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने उनमें से कमाल अकल, कमाल अखलाक, कमाल दीन अता फरमाया था। लेकिन ये कलिमा आज हम और आप भी पढ़ते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने का दावा भी करते हैं और मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, लेकिन बज़ाहिर आमाल में कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है। इसके लिए दो चीजों की इसलाह बहुत जरूरी है। आमाल से पहले पहले जो सबसे बुनियादी अकीदा है, जो सबसे बुनियादी चीज है, उसे ईमान और इस्लाम कहते हैं। और हजरत काजी सनाउल्ला पानीपत्ती रहमतुल्ला अलैह बड़े आलिम गुजरे हैं हिंदुस्तान में। हजरत ने तफसीर लिखी है, तफसीर मजहरी, बड़ी जबरदस्त तफसीर है और सबके लिए मुफीद है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे वो जरूर उसका मुताला करे। उसमें हजरत ने एक अजीब कायदा बयान किया है कि हमारे जो दिल के ख्यालात हैं और दिल के अकायद हैं, दिल के ईमानियात हैं, इनकी दो किस्में हैं। एक हिस्सा ऐसा है, एक किस्म ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर किसी की पकड़ नहीं फरमाते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को जेरे बार नहीं करते मगर जितना बोझ वो उठा सकता हो उतना ही करते हैं। जहन में गुनाह का ख्याल आ जाना, जहन में नमाज के दौरान दुनिया के ख्याल आ जाना, कुरान करीम की तिलावत करते हुए जहन का बट जाना, ये सारे ख्यालात नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आ जाते हैं तो इंसान के बस में नहीं, क्या करें, कैसे उसको रोकें। यकसुई जरूरी है और यकसुई इख्तियार नहीं की, लिहाजा दिल मुंतशिर है और दिमाग मुंतशिर है, علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اس قسم کے خیالات میں اور اوہام میں مسلمان معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، بشرط یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہ کرتا ہو۔ اور دوسری طرف دل کی کچھ ایسی کیفیات ہیں کہ ان کو اپنے اختیار میں کرنا ضروری ہے اور ان کو یقین میں بدلنا ضروری ہے اور ان کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لینا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں ایمان اور عقیدہ، توحید۔ حالانکہ ایمان اور توحید یہ کوئی عمل، عملاً وہ اس کے حصے ضرور ہیں، لیکن اصل ایمان وہ نام ہے تصدیق قلبی کا، اور دل کے اندر موجود یہ عقیدہ پکا کر لینا کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کروں گا اور وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میرا رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کائنات کا کوئی قادر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات میں کسی فیصلے میں شریک نہیں ہے، اور وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر یہ کہ اللہ تعالی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمان اپنے دل میں رچا لے، بسا لے اور پکا کر لے تو ایمان کی نور اور ایمان کی روشنی دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالی ایمان کی کیفیت نصیب فرما دیں اور ایمان کے عظیم سرچشمے دل میں جاری ہو جائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، یعنی صرف اور صرف ایمان پر اکتفا کر لینا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج پہ گئے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مسلمان، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو سزا ضرور ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور پوچھیں گے کہ تم کلمہ اور اسلام لانے کے باوجود میرے احکام پہ عمل کیوں نہیں کرتے تھے۔ پورا قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہوں اور جو نماز قائم کرتے ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب قرآن کریم فرقان حمید، اس میں ہمارا ایمان تفصیلی ہے، اس کی ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک تعلیم، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک آیت اسلام میں موجود ہے، محفوظ ہے، اور کیا کیسی محفوظ ہے کہ کائنات میں اس کی حفاظت کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے پورے کے پورے قرآن پہ، ہر ہر حکم پہ، ہر ہر آیت پہ، ہر ہر حرف پہ ایمان لانا بہت ضروری۔ اور جو ہم سے پہلے انبیاء کو کتابیں عطا فرمائی گئیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، ان کتابوں پہ ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن وہ ایمان اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ آج جو معاشرے میں بائبل کے نام سے یا تورات کے نام سے کتابیں موجود ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں ہی نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں، بلکہ یہ ساری کی ساری محرف ہو چکی ہیں، بدلی جا چکی ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ وہ اصل حالت میں کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی، اس کی تعلیمات میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہی تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث فرمایا گیا ہے. وہ کیا تعلیمات تھیں؟ سب سے پہلا درس اس میں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام، انہوں نے بھی جب تبلیغ فرمائی اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، فرمانے لگے تم لوگ بال کی عبادت کرتے ہو، بال ایک بت تھا، اور احسن الخالقین سب سے اچھی طرح پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو گناہ ہے، ظلم ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرعون کو جو تبلیغ فرمائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی ہے یا ابت لما تعبدو، اے ابا جان ایسی عبادت کیوں کرتے ہیں، لما لا یسمعو، جو آپ کو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کو ذرہ بھر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیم دیکھیے، وہ بھی اپنی قوم کو یہی فرماتے تھے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تم بڑے طاقتور ہو اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بڑی سختی سے کرتے ہو، لیکن یاد رکھو اس طاقت اور اس غلبے کا شکر یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام قرآن نے دیکھیے، فرمایا وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، زمین میں فساد نہ کرو اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دو جو زمین میں فساد کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دو جو زمین میں صلح کی بات کرتے ہیں. فاتقوا الله واطيعون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بندگی اختیار کرو اور پیغمبر کی اطاعت کر لو، یہی اصل راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تعلیم نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور کرم اگر چاہیے، فتبعونی، تو میری اطاعت کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ مکمل سنت، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، اس کی اطاعت کرنے میں ہی مسلمانوں کے لیے فائدہ اور مسلمانوں کی نجات ہے. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ضرور پڑھیں، شوق سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن اس کلمے کے فلسفے پہ اور اس کلمے کی حقیقت پہ اور اس کلمے کے پیغام پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کلمہ آخر ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. یہ کلمہ ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں تمام کائنات کی مخلوقات کی غلامی سے آزاد کر کے ایک خالق کی بندگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں دنیا کے اندر احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں غریب کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں پریشان حالوں کی داد رسی کی تعلیم دیتا ہے، یہ کلمہ ہمیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کلمہ حقیقت میں انسان کی انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. لہذا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، مسجد میں آتے، مسجد میں جاتے، دفتر میں آتے جاتے ضرور پڑھیے، اور اس کلمے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسمان اور زمین کے خزانے عطا فرما دیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. صرف اپنے اندر غور کر لیا جائے, اپنے قلب و دماغ کو دعوت حق دے دی جائے, اور اس آسمان و زمین کی اللہ کی قدرتوں میں غور کر لیا جائے تو کوئی بعید نہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ایک انسان کو اللہ تعالی کی بندگی اختیار کر لینے میں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان راتوں میں رمضان المبارک کی استغفار کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کی جائے, یہ مسلمان مومن کے لیے بہت ضروری ہے. استغفار کیسے ہو, کب ہو, کتنا ہو, اللہ تعالی نے اس وظیفے میں بہت آسانی فرمائی ہے. آپ ہر جگہ استغفار پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, گھر میں, دفتر میں, کام پہ, سفر میں, حضر میں, ہر جگہ جہاں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دل و دماغ کہیں اور متوجہ ہو جائے, فوراً اس کو اللہ کی رجوع کی طرف لے آئیے اور استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی, یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی استغفار ہے. سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اللہ تعالی سے اپنے الفاظ و کلمات میں بھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دے, یہ استغفار بھی بہت ہی عظیم استغفار ہے, یہ ضرور کر لینا چاہیے. انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اتنے بڑے گناہگار بھی ہم نہیں ہیں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو معصوم نبی اور پیغمبر ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, اللہ تعالی نے گناہ سے آپ کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما دی ہے. ان کو بھی قرآن میں کہا گیا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. حضرت آپ بھی استغفار پڑھا کریں, اور مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کے لیے بھی دعا فرما دیا کریں. پیغمبر کو جس وظیفے کی تلقین کی جا رہی ہو, وہ وظیفہ امت کو کیوں فائدہ نہیں دے گا, ضرور فائدہ دے گا. اور استغفار کے لیے کچھ شرائط ہیں, وہ شرائط اپنانا بہت ضروری. سب سے پہلا یہ کہ گزشتہ جتنی بھی گناہ ہو گئے ان پہ ندامت اور شرمندگی کم از کم دل میں یہ کیفیت پیدا کریں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. شاعر کہتا ہے کہ افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ ضائع ہو رہا ہے, افسوس اس بات پہ ہے کہ لوگوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. گناہ کیا جا رہا ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار, اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اس پہ دل جمی ہو, اللہ تعالی کے حکم عدولی کی جائے اور اس پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, تو یہ تو گناہ کو آپ بڑھا رہے ہیں اور گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح کرنے کے ساتھ اگر استغفار کیا جائے تو وہ استغفار اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. دل میں کیفیت پیدا کریں, اللہ تعالی سے اپنا راز اور اپنے ہم کلام ہو جائیں, اور اللہ سے کہیے کہ اللہ جتنے گناہ ہو گئے اب میں ان کی معافی مانگتا ہوں, اور اے اللہ آپ کے عظیم رحمت اور فضل سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ مبارک لمحات, یہ رمضان کے آخری حصہ عتقم من النار جس کو پیغمبر نے کہا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جہنم سے خلاصی پا لی جائے تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے خوشبخت ہو جائے گا اور فائدے اٹھاتا رہے گا. اور الیاذ باللہ واستغفر اللہ, ان عظیم اور مبارک لمحات میں بھی اگر کوئی اللہ تعالی سے اپنی مغفرت کی دعا نہ کرے تو اس کے بدبخت ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کے تمام کام اور زندگی کے تمام بکھیڑے تھوڑی دیر کے لیے ان کو روک دیجئے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کر لیا جائے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ قرآن کا عظیم وظیفہ ہے، اور کل رات کی مجلس میں یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ پیغمبر جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کی برکات اور اس کے نور کی وجہ سے وہاں پہ اللہ کی پکڑ اور سخت سزا نہیں ہوتی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول تھے، اور جیسے تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور وقت مقررہ پر چلے گئے، انک میتون وانہم میتون، پیغمبر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ باقی جتنے افراد ہیں سب نے جانا ہے، ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تبعثون، اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے، ایک عظیم وظیفہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ استغفار کا وظیفہ ہے، اس کو ضرور اپنا لیجئے۔ اور استغفار کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لیا جائے، اللہ سے یہ معاہدہ کر لیا جائے، اللہ سے یہ وعدہ کر لیا جائے کہ اللہ حتی الامکان، جہاں تک میرے بس میں اور میری ممکن ہو میں گناہ سے بچتا رہوں گا، اور اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو چاہیں مانگیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالی نے فرمایا تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالی سے جب آپ مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کو خوب عطا فرما دیں گے۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، تیسرا وظیفہ آخری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا کا بہت زبردست وظیفہ دیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے محتاج بننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے انسانوں کے غلام بننے کی، چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف رجوع فرما لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگیے، خیر مانگیے، عافیت مانگیے، حسن خاتمہ مانگیے، ایمان مانگیے، دنیا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنات مانگیے، رزق مانگیے، اور اصل دعا جو ہونی چاہیے وہ آخرت کی یقین کی اور ایمان کے نصیب ہونے کی، اور اصل دعا وہ جنت کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کی دعا ہوگی۔ یہ دعائیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ دعا کے آداب بھی ہیں، دعا کی تفصیلات بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور موقع پہ تفصیل سے بیان کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے کو حقیقتاً مبارک فرما دے، اور پورے عالم اسلام کے لیے اس کے انوارات اور فضائل بخوبی نصیب فرما دے، اور یہ رمضان اور اس کے ساتھ سینکڑوں مزید رمضان ہمیں خوب خوب اعمال کرنے کی توفیق اور اخلاص کے ساتھ نیت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری مسئلہ وہ فطرے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر جو ضرورت سے زائد کچھ چیزوں کا مالک ہو اور عزت سے زندگی گزار رہا ہو، عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کے ذمے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے، اور صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ہر مسلمان پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں وہ اولاد جو خود مختار ہے یا مالدار ہے یا ماں باپ سے الگ رہتی ہے اور صاحب حیثیت ہے، ان کا فطرہ وہ خود ادا کریں گے، ضروری انہی کے لیے ہے۔ البتہ اگر کوئی بڑا گھر کا وہ اپنے تمام خاندان کی طرف سے فطرہ ادا کر لے تو ادا ہو جائے گا، اور بہت ہی اچھی بات ہے، حسن عمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا فطرہ ادا کرنا رہ جائے تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اگرچہ سنت کے خلاف ہے اور فضیلت نہیں ملے گی، لیکن سنت کو چھوڑ دینے سے بعد میں ادا کر لینا بہت بہتر ہے. لہذا ہر مسلمان کوشش کرے کہ بر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی بجا لائے، اور جس مسلمان پہ صاحب نصاب ہو اور سال گزر گیا ہو تو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کا ایک ایک پائی کا حساب کر لیا جائے، اور اس میں اندازہ نہیں چلتا بلکہ باقاعدہ حساب کرنا پڑتا ہے اور حساب کے بعد ادائیگی ہوگی. تیسری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور ہماری مسجد جامعہ مسجد احسن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک طویل عرصے سے دینی خدمات میں مشغول ہے، اور اس مدرسے یا اس مسجد کو کسی بھی سرکار کی طرف سے، کسی بھی حکومت کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایک روپے کی بھی امداد نہیں ملی ہے. خالصتاً یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے اور عوام کی نصرت سے چلتا ہے. اس طرف بھی توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیا یہ بات درست ہے کہ پیغمبر نے صرف 3 یا 4 دن تراویح پڑھائی اور اس کے بعد نہیں؟ جی بالکل یہ بات درست ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے. اس کے ساتھ آگے یہ بھی کہنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار نہیں پڑھاتا اللہ تکتب علیکم، تاکہ یہ تراویح تمہارے لیے فرض نہ کر دی جائے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پیارے اور خوبصورت لگتے ہیں کہ دین اور شریعت میں پھر وہ لازم قرار دے دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری امت کے وہ لوگ جو کمزور ہیں، غافل ہیں یا کسی وجہ سے مصروف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی فکر ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو سنت ہی رہنے دو، فرض کی حیثیت میں نہ لے جاؤ اس کو، اس لیے آپ نے بار بار نہیں پڑھائی. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد تھا اور لوگوں سے جنگ و جدال تھا، مانعین زکوٰۃ سے لڑائی تھی، اور بہت مختصر دور ہے، 2 سال اور چند مہینے. اس لیے عبادات کی ترتیب اور تنویع کا موقع حضرت ابوبکر کو نہ مل سکا. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت عمر فاروق نے جب ایک کامیاب ریاست قائم فرمائی اور مسلمانوں کے تمام معاملات کو ترتیب دینا شروع کیا، تو جس طرح طلاق کا مسئلہ ہے، جس طرح خلافت کا مسئلہ ہے، جس طرح بیت المال کا مسئلہ ہے، جس طرح پینشن اور تنخواہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح حضرت عمر نے یہ حکم بھی جاری فرمایا مسلمانوں میں، ما علی اراکم متوزعین، کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بکھرے ہوئے ہو، حل اجمعکم علی قاری واحد، کیوں نہ میں تم کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں. جب صحابہ نے یہ تجویز پسند فرمائی، حضرت عمر نے تمام مسلمانوں کو مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیا، اور 20 رکعت تراویح خود بھی پڑھی اور مسلمانوں کو بھی پڑھائی. سوال پوچھا، اگر کسی جگہ نماز جمعہ کی شرائط نہ پائی جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے فتویٰ محقق یہی ہے کہ اگرچہ کسی جگہ پہ جمعہ کی شرائط نہ پائی جاتی ہو، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی نے جمعہ پڑھ لیا تو جمعہ کی نماز ہو گئی، لیکن خلاف شرائط ہوئی ہے، اس کو عادت نہ بنایا جائے، البتہ جمعہ ہو گیا. جس جانور کے بارے میں یقین نہ ہو، وہ باہر سے آتا ہے کہ یہ ذبح ہوا ہے یا جھٹکا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیے اس مسئلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے علماء پہ، اپنی اسلامی حکومت پہ اعتماد کرنا چاہیے. اگر علماء کی ایک کمیٹی کہے کہ یہ حلال ہے، یا اسلامی حکومت جو واقعتاً سچ کہے کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اس کو بغیر شک شبے کے کھائیے. اگر کسی چیز کے بارے میں واقعتاً پکی یقینی رپورٹ ہے کہ یہ ذبح صحیح نہیں ہے، تو وہ یقیناً حرام ہے، پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا. ایک خاتون بہت بیمار ہے، کیا علاج کے لیے اس کی جائیداد فروخت کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کے ورثائے قریبی، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو اسی کا مال بیچ کے اور اس کے اوپر خرچہ کیا جائے اور اس کا علاج کرایا جائے، اجازت ہے اس کی. عصر سے مغرب کے دوران کتاب پڑھنا منع کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان میں کتاب پڑھ رہا ہے تو فرماتے تھے احفظ کری متعی کا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. تو یہ ایک تجربے سے یہ بات ثابت ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان میں جو کتاب پڑھتا ہے تو روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور روشنی کم ہونے کی وجہ سے آنکھوں پہ زور پڑتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے. علماء نے یہ بھی کہا ہے حافظہ کمزور ہوتا ہے، احتیاط کیجئے. جمعہ کی نماز کے بعد سنت کی ترتیب پہلے چار پھر دو، بالکل ایسی ترتیب ہے، پہلے چار پڑھی جائیں گی پھر دو پڑھی جائیں گی. کیا حنفیہ کے نزدیک مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں؟ بعض علماء نے اجازت دی. جی بالکل، حنفیہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سخت مجبوری کی حالت میں اس طرف جانا چاہے اور احرام نہیں باندھ سکتا کسی بھی وجہ سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تنعیم کی نیت کر لے، یا مکہ کے باہر جہرانہ کی نیت کر لے، یا بستان کی نیت کر لے، اور وہاں جب چلا جائے گا تو یہ مکہ کے قریب آ چکا ہے، جب وہاں پہ یہ پہنچے گا تو یہ اہل مکہ میں سے بن جائے گا، پھر یہ بغیر احرام کے اندر داخل ہو. لیکن یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے، بامر مجبوری اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے ورنہ نہ کیا جائے. ایک شخص کی صرف ایک بیٹی ہے اور جائیداد کی تقسیم کرنی ہے وراثت کی، تو کیسے ہوگی؟ صرف ایک بیٹی کو فلاحاً نصف، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس کے لیے آدھا ہے، آدھا بیٹی کو دے دیے اور بقیہ آدھا جو بچے گا اسے بالفروض میں عصبہ میں تقسیم ہوگا، جو ترتیب ہے بھائی اس کے لیے، اولاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے. جو شخص سجدے پہ قادر نہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے، اور جو شخص قیام پہ، دیکھیے یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ہمارے فقہا نے یہ قانون لکھا ہے کہ جو آدمی زمین پہ سجدہ کرنے میں قادر نہیں ہے تو اس کا قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے اور اشارے سے سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے. البتہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ میں نے پوچھا اور عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ جب سجدے پہ قادر نہیں ہے تو قیام سے کیوں روک رہے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ سے باہر ہے. لہذا اگر کوئی قیام پہ قادر ہے لیکن سجدے پہ نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ کھڑا ہو جائے نمازیوں کے ساتھ، اور جب سجدے میں جانے لگے تو پھر صرف کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کر لے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن جو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا وہ قیام بھی نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد کی ٹوپی میں نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر مسجد کی ٹوپی میں نماز نہیں ہوتی تو مسجد کے قالین پہ کیوں ہوتی ہے پھر؟ اور مسجد کے قالین پہ ہوتی ہے تو مسجد کی چٹائی پہ کیوں ہوتی ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اس میں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک زمانے میں جنگ اخبار کے اسلامی صفحے پہ فتویٰ دیا تھا کہ مسجد کی ٹوپی نہ پہننا بہتر ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب جیسی وہ اخبار دیکھا، اخبار جیب میں ڈال کے سیدھا چلے گئے مولانا یوسف لدھیانوی کے پاس، اور فرمایا حضرت ہم تو دنیا کو دین سکھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی نہ پہنو، یہ تو بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے. اور پھر حضرت نے وہ تمام دلائل ان کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ ہر دونوں کے درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے پھر اگلے ہفتے دوبارہ اخبار میں وہ مسئلہ لکھا اور فرمایا کہ مسجد کی ٹوپی نہ پہننے سے بہت بہتر ہے. جی کیا ہے جی، دکھائیے. دعائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، بیٹے سے نوازا ہے، اور نام محمد زوار نعیمی سوچا گیا ہے. زوار نعیمی کا کیا مطلب ہے؟ زوار تو زائر کو کہتے ہیں، زائر زیارت کرنے والے کو کہتے ہیں، زیارت کرتا رہے گا وہ ساری زندگی. اچھا نام رکھیے اس کا، کوئی بہت اچھا والا، صحابہ اور انبیاء کے نام. کیا انتقال کے بعد 10 روز تک قبر پر جا کر فاتحہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. روزانہ کیا گھر پر کسی قاری کو بلا کر 40 دن تک عصر کے وقت پارا روزانہ ختم کرنا ضروری؟ جی بالکل، علماء نے کہا ہے کسی جگہ جنات ہوں یا شر ہو، شیطان ہو، جادو ہو، تو وہاں پہ قرآن کریم کا ختم مطلقاً بھی فائدہ مند ہے، اور سورہ بقرہ 40 دن تک روزانہ ایک دفعہ پڑھی جائے تو تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کبھی بھی کوئی سحر جادو کا اثر نہیں ہوگا. کیا سوئم والی رات اگر کوئی خاتون اس گھر میں رات کو رک گئی تو کیا وہ خاتون کو 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے اس کے گھر میں رات نہیں؟ یہ سب ایسی بیکار باتیں ہیں. سوئم تو اس شریعت میں ہے ہی نہیں, نہ سوئم ہے نہ تیجا ہے نہ برسی ہے. ہاں بس اتنا ہے کہ 3 دن تک میت کے گھر پہ لوگ آئیں اور اس کے لیے دعا کریں اور اس کے پسماندگان کا ساتھ دیں اور بس 3 دن کے بعد وہ مجلس ختم کر لی جائے اور تمام مسلمان اپنی اموات کو دعاؤں میں یاد رکھیں, بس یہی کافی ہے. بار بار میلے لگانے کا, دعوتیں کرنے کا, برسیاں منانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے, بدعت میں سے ہے, الٹا نقصان کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما اعطيت, وقنا شر ما قضيت, فانك تقضي ولا يقضى عليك, فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.